السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 13. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کی براعت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. یہاں پر نفس کی بات آئی ہے، اور جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو بری الذمہ قرار دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی عاجزی کی انتہا ہے کہ کوئی چیز نہیں، کوئی کریڈٹ اپنی ذات پر نہیں لے رہے ہیں، خود اپنا کالر نہیں کھڑا کر رہے ہیں کہ دیکھا میں برائی سے بچ گیا یا مجھے بری بھی کر دیا گیا. نہیں، بلکہ اپنی تمام اچھائیوں کا کریڈٹ کس کی طرف موڑ رہے ہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق. اور یہی ایک نیک بندوں کا کام ہوتا ہے کہ جو اپنے ذات پر، اپنے اوپر زوم نہ ہو انسان کو کہ میں یہ برائی سے بچ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. ہم بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ میری تو فلاں کبھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، میری تو فجر کبھی نہیں چھوٹتی ہے، میں تو روزانہ تہجد پڑھتی ہوں، کوئی ایک تہجد میری چھوٹتی نہیں ہے. تو اپنے آپ پر انسان کو زوم نہ ہو کہ میں یہ کرتی ہوں، نہیں، بلکہ اللہ کی توفیق سے. کل ہم نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھا تھا، انہوں نے کیا جملہ کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، وما توفیقی الا باللہ، کہ سب کچھ میرے رب کی توفیق سے، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق دی ہے تو ہو سکتا ہے یہ سارا کام، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نیکی پر قائم رہ سکے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر نفس، یعنی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، لیکن جس پر میرے رب کی رحمت ہو. تو نفس امارہ کی بات کی گئی یہاں پر. تو کوئی انسان اپنے نفس کی برائی سے برات ظاہر نہیں کر سکتا، نفس برائی پر اکساتا رہتا ہے. تو ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے. اگر انسان اپنے نفس امارہ کو چھوڑ کر نفس لوامہ کی بات مان لے تو وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ، جیسا ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں نا، جس میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ نفس مطمئنہ کب ہوگا؟ جب نفس لوامہ کی بات مانی جائے گی. نفس امارہ وہ نفس ہے جو برائی پر اکساتا ہے، نفس لوامہ وہ نفس ہے جو ہم کو برائی پر ملامت کرتا ہے، ملامت کرنے والا نفس، جیسے ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر، ہم کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ نفس انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے وہ، کہ جو برائی پر اس کو ٹوکتا ہے کہ یہ برا کام ہے، یہ نہ کیا جائے. لیکن اگر وہ بار بار اس کو ٹال دیتا ہے، بار بار نفس لوامہ کی بات نہیں مانتا، تو پھر وہ نفس لوامہ سو جاتا ہے، وہ ٹوکتا نہیں پھر برائی کو، پھر نفس امارہ حاوی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہی ہے، ورنہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نیکی کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نیکی میں نے کی، ورنہ نفس تو برائی پر اکساتا ہی رہتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے جو دعا سکھائی کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کا تقویٰ عطا کر. کہ نفس کو قابو کر لیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ بہت ساری برائیوں پر قابو پا لیا گیا. اور یہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، قابو کرنا. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ان کی جو پر اعتماد شخصیت ہے، کوئی شائع بوائے نہیں تھے وہ یوسف علیہ السلام کے، اچھا والدین کے بغیر پلے بڑھے، یا ان کے اندر ایسے بھی شرمیلے تھے کہ کچھ بات ہی نہ کر سکتے ہوں. بعض اوقات ہماری کیا سمجھ جاتے کہ یعنی بہت زیادہ چپ رہنا یا بالکل شرمیلے ہونا یہ نیکی کی علامت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بولڈ تھے اپنی جگہ، سبحان اللہ، یعنی بات کرنے کا طریقہ ان کو آتا تھا. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام پر اعتماد، ان کی شخصیت ہم کو نظر آتی ہے کہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہے کہ پورے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے سال وہ مصر میں رہ کر یہ ساری چیزیں سیکھ چکے تھے ماشاءاللہ. اور یہی انسان کے لیے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھائے, کہ جہاں اس کو جب موقع ملے اپنے ملک سے علاوہ دوسرے ملک میں جانے کا یا کچھ سیکھنے کا, یا کوئی ایسی جگہ پر ہے وہ, تو وہاں پر اگر وہ تجربہ حاصل کر سکتا ہے تو ضرور تجربہ حاصل کرے, تاکہ وہ تجربہ اس کے دین کی تبلیغ میں کام میں آئے. اپنا ملک چھوڑا انہوں نے, وہ اپنے ملک میں نہیں تھے, دوسرے ملک میں تھے, دوسرے ملک میں آ کر تبلیغ کی, وہاں پر برائیوں سے بچتے رہے, وہاں پر دین کا پیغام پہنچایا, اور اس ملک کے خزانے بھی ان کے اختیار میں دے دیے گئے. روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے پورا انتظام ان کے حوالے کر دیا, اور بس صرف وہ ایک نام کا بادشاہ تھا, باقی سارا کام یوسف علیہ السلام ہی سنبھالتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, غلام کی حیثیت سے آئے تھے کنویں سے نکل کر, اور غلام کی حیثیت سے پروان چڑھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ ان کو عطا کیا. تو ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے, یہاں پر کیا شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت زیادہ شائع بھی نہ ہو, بہت شرمیلا نہ ہو کہ اپنی بات کو پیش نہ کر سکے, اور بہت زیادہ چالاک اور عیار بھی نہ ہو, نہ بے وقوف ہو نہ چالاک اور عیار ہو, بلکہ دونوں کے درمیان معتدل شخصیت ہو ایک مومن کی. اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی, وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ خود اپنا وہ اختیار مانگ رہے ہیں کہ میرے حوالے اقتدار کر دو, خزانے میرے حوالے کر دو, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محسنین کا اجر ہم نہیں مارتے. تو کیا مطلب عہدہ طلب کرنا ہمارے یہاں پر تو اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو عہدہ طلب کرنا اچھی بات نہیں ہے, تو دنیاوی جاہ و مرتبے کے لیے عہدہ طلب کرنا یا اپنی صرف ذاتی خواہشات کی بنا پر عہدہ طلب کرنا واقعی میں یہ ناپسندیدہ ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا, بلکہ جو عہدہ مانگتا ہے اس کو نہ دو. لیکن بھلائی کے لیے, تقوی کے لیے, لوگوں میں اچھائی کو عام کرنے کے لیے اگر کوئی یہ طلب کرتا ہے تو اس پر پھر کوئی پکڑ نہیں. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. وجہ اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے, اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے دوسرے بھائی کو میرے پاس لانا, یعنی بنیامین تھے جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے, یعنی ایک ہی ماں سے تھے. تو کہا کہ اسے میرے پاس لانا, دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا ابا جان, آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ قحط پڑا تھا, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے, اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے, اور ہر کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت یا یہ تعبیر کا علم دیا ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ قحط سالی تھی اور یہ لوگ کنعان کے رہنے والے تھے, وہاں تو اور زیادہ قحط پڑا تھا, تو یہ لوگ سب غلہ لینے کے لیے آئے تھے, کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا کہ مصر میں غلہ محفوظ ہے, اور ہر ایک کو ایک اونٹ غلہ دیا جا رہا تھا. انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے جو گھر پر ہے اور والد بھی ہیں, لہٰذا ان کے لیے بھی غلہ دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو تم کو دے دیا جاتا ہے, لیکن اگلی دفعہ تم آؤ گے تو وہ بھائی کو بھی ضرور لے آنا, تاکہ پھر اس کو سامنے دیکھ کر غلہ دیا جا سکے. اب انہوں نے کیوں کہا کہ ہم اپنے بھائی کو لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارے والد ہو سکتا ہے مانے نہ مانے. کیوں یہ جملہ انہوں نے کہا, ہمارے والد پتہ نہیں وہ بھائی کو بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں چوٹ تھا کیونکہ ایک بار یہ معاملہ پہلے ایسا کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے اور انہیں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ جی اسی لیے۔ اب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اب اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے والد نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ پھر اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، کہ میرے بچوں مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی چونکہ وہ ایک نبی تھے اور یہ لوگ ماشاءاللہ 11 بھائی تھے نا، اب ظاہر سی بات ہے اتنے سارے نوجوان تندرست اور توانا لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو مصر کی حکومت ہے ان کو یہ بات کچھ بری لگے اور وہ کچھ اور سوچے کہ یہ لوگ اتنے سارے ایک ساتھ جو جتھا آیا ہے کچھ اور نیت سے نہ آیا ہو۔ تو ان کی ایک چھٹی حس تھی جو انہیں خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم کو اسباب اختیار کرنے ہیں اور اسباب اختیار کر کے توکل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بعض وقت ہمارا دو ایکسٹریم ہو جاتی ہیں، اعتدال کے راستے ہم ہٹ جاتے ہیں، یا تو ہم پوری طرح ہی توکل اللہ تعالیٰ پر کر لیتے ہیں کہ اچھا بس اب اللہ تعالیٰ ہے نا تو بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر بس کافی ہے، اور اسباب اختیار نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اونٹ کو باندھ کر توکل کروں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں، جیسے جنگ کی مثال آپ لے لیں، اب انسان یہ سوچے کہ اچھا میں اللہ پر توکل کر کے جا رہا ہوں، نہ کوئی ہتھیار لے نہ کچھ لے نہ کچھ تیاری کرے جنگ کی اور سیدھا جنگ کے میدان میں اتر جائے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، اس کو خود لڑنا پڑے گا، ہتھیار ساتھ میں لے جانا پڑے گا، اس کی تیاری کرنا پڑے گی۔ تو یہی توکل کا معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی توکل اللہ تعالیٰ پر کیا لیکن اسباب اختیار کیے، کہ کہا کہ متفرق دروازوں سے جانا، ایک ساتھ داخل نہ ہونا، کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے، کوئی حاسد حسد بھی کر سکتا ہے، یا پھر کوئی تمہارے تعلق سے کوئی بری بات بھی سوچ سکتا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے کہ تم کچھ غلط پلاننگ کر کے آئے ہو۔ تو بہرحال توکل ان کا اللہ تعالیٰ پر ہی تھا۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اب بعض وقت ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی یہ کام الٹا ہو گیا۔ یہی کہنا تو غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، آپ نے استخارہ کیا تھا تو وہ کام ایسے ہی ہونا تھا، اور ہو سکتا ہے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا اگر استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ کام میں نقصان ہوتا ہے تو مطلب یہ چھوٹا نقصان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات مطلوب تھی، یہی چیز آپ کے ساتھ ہونی تھی، اسی لیے آپ نے استخارہ کیا اور وہی چیز ہوئی۔ کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی سب الٹا ہو گیا، ہم نے استخارہ کیا تھا پھر بھی وہ لوگ بہت برے ملے ہم کو، بیٹی کا رشتہ کیا تو۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے استخارہ کیا مطلب وہ کام اچھا ہی ہوگا۔ آپ استخارہ کریے، آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریے، اسباب بھی اختیار کیجئے۔ اب کام اس کے باوجود بھی، اب جیسے یوسف یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ اسباب اختیار کیے، اللہ پر توکل بھی کیا، اب انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ اچھا میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا تھا پھر ایسا کیوں ہو گیا، کیوں پکڑا گیا میرا ایک بیٹا اور کیوں روک لیا گیا اس کو، نہیں، تو بعض اوقات ہم ایسا کرتے کہ یا تو پورا توکل ہی اللہ پر کر لیتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض اوقات صرف اپنی تدبیر پر وہ کرتے ہیں بھروسہ کہ ہم نے یہ تدبیر اختیار کی ہے لہٰذا ہماری تدبیر تو کامیاب ہی ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پر بھروسہ ہو انسان کو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی اس سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کی سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کے خرجے سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. یعنی یہ سب کام جو ہوا اللہ کی مشیت الہی سے، اور یہاں کوئی جھوٹ بات نہیں تھی. انہوں نے اپنے بھائی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پیالہ ان کے بیگ میں رکھیں گے، اور دراصل اس تدبیر سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر میں ان کی تائید کر دی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. وفوق کل ذی علم علیم. اب یہاں پر جو پیالے کی بات آئی ہے، پیالہ ان کے بھائی کے بیگ سے برآمد ہوا، تو اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ ناپنے کا پیمانہ تھا یا ناپنے کا آلہ تھا یا پانی پینے کا پیالہ تھا. بہرحال سوا کا لفظ ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا اسپیشل چیز تھی، کیونکہ اگر وہ ناپنے کا آلہ ہوتا تو وہ تو قیمتی نہیں ہوتا نا، اس میں کوئی ہیرے جواہرات جڑے نہیں ہوتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہ اسپیشل پیالہ تھا جو بہت قیمتی تھا، جس میں ہیرے جواہرات جڑے تھے. ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تک ان کے دل سے وہ برائی گئی نہیں، حالانکہ کئی سال کا عرصہ گزر چکا، اس کے باوجود بھی اگر یعنی ایک بھائی نے کچھ اس طرح سے کیا تو پرانا جرم بھی نکال دیا سامنے، یعنی جو پرانے دل میں ایک حسد تھی یا کھوٹ تھی وہ بھی ساتھ میں شامل کر دی. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح سے ایسے الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ ایک چیز کو سالہ سال گزر جاتے ہیں، کوئی بات گزر گئی لیکن اس کو ضرور اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یاد کریں کہ ہاں یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، ان کی فلاں بہن نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یعنی پورے خاندان کو نکلوا لیتے ہیں اور گڑے مردے بھی اکھاڑتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کوئی ہم میں سے چاہے گا کہ اس وقت جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ہے وہ ادا کرے؟ تو یہ دل کا بغض بعض اوقات سالہ سال نہیں جاتا ہے. انہوں نے کہا، قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ انا اذا لظالمون. اب آپ دیکھیں کہ ابھی یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اے عزیز ہم آپ کو تو محسنین میں سے پاتے ہیں. کتنا تضاد ہے نا. انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ معلوم ہوا ہے بس وہی بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے بیٹے پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے انصاف والی بات۔ ہم کیا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر خود اور مہر تصدیق کر دیتے ہیں کہ اور اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے کہ ہاں ایسے ہی کیا ہوگا۔ انصاف والی بات ہم نہیں کہتے کہ اچھا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اصل بات کیا ہے یا اصل قصہ کیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ والد نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک غم تو تھا ہی پہلے، اور دوسرا غم اور آ گیا، یعنی یوسف علیہ السلام تو جدا ہو ہی گئے تھے، لیکن اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا۔ اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا آپ دیکھیں انداز، کہ یعقوب علیہ السلام اب دوسری اتنی بڑی خبر سن کر بھی ابھی بھی بچوں کو کچھ اور نہیں کہتے، نہ ان کو ڈانٹتے ہیں، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ انسان اگر بندوں سے شکایت بھی کرے تو کیا بندے اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں؟ پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنا شکوہ، اپنی شکایت، اپنا جو غم ہے یا جو بھی کچھ اس کے دل کا حال، وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہی ان معاملات کو حل کر سکتا ہے اور حل کرنے والا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی انہوں نے صبر کیا اور پھر کہا کہ صبر کرتا ہوں اور بخوبی کروں گا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ صبر کروں گا، خوبصورت صبر۔ تو ہم دیکھتے کہ بار بار ہم کو صبر کا ذکر مل رہا ہے، تو صبر کا بدلہ جو بتایا گیا، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے نا۔ تو اس جنت کے لیے اگر آج دنیا میں صبر کرنا پڑتا ہے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کوئی زیادہ بڑی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اس صبر کے بدلے پھر مل کیا رہی ہے؟ جنت مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئی ہے، غم ہو، تو پھر اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ اس کا بدلہ پھر جنت ہے۔ اب اس کے باوجود بھی مایوس نہیں ہو رہے ہیں۔ قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنا سب کچھ جو غم ہے، اپنی پریشانی کس کو بیان کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دونوں بھائیوں کو ڈھونڈو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہمارے دین اسلام میں، کہ مایوسی کی طرف نہ جانا، کیونکہ مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ کیوں مایوسی کو کفر کہا گیا؟ کیونکہ مایوسی انسان کو نہ دین کا رہنے دیتی ہے نہ دنیا کا۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو اس کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے، اور پھر جب تم مجھ سے معافی مانگو گی تو میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا، بس یہ کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ تو سوائے شرک کے ہر چیز کی معافی ہم سب جانتے ہیں۔ اور شرک سے بھی اگر انسان توبہ کر لے، اس سے پلٹ آئے اور شرک چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کو شیطان مایوسی میں مبتلا کر دیتے کہ اچھا تم سے تو ابھی فلاں برا کام ہو گیا ہے، فلاں گناہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو تم کوئی اور نیا کام کر ہی نہیں سکتے۔ شیطان ہم کو مزید مایوسی میں مبتلا کرتا ہے اور گناہ کے بعد کوئی نیکی نہیں کرنے دیتا اور نہ ہی توبہ کرنے دیتا ہے۔ تو کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہانہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک پڑے، قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین قال لا تثیب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، وہ چونک پڑے اور بولے، ہائیں، کہ تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب آپ دیکھیں ان کے بھائیوں کا کردار اور یوسف علیہ السلام کا بھی کردار، آپ دیکھیں دونوں کتنا بہترین ہم کو ایک امتزاج لگ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کا حق نہیں مارا جاتا، اور ایک وہ دن تھا کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام پر قابو پا گئے تھے، یعنی کس طرح سے ان کا آپ دیکھیں کہ ہولڈ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ کھینچتے ہوئے لے کر گئے تھے یہ لوگ، یعنی جب تک کہ جب یعقوب علیہ السلام کی نظر تھی گود میں اٹھا کر لے کر گئے، اور جیسے یعقوب علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹخ دیا اور کھینچتے ہوئے لے کے گئے، اس قدر برا حال کیا تھا، اور کنویں میں ڈال دیا، کیا ان کا دل پسیجا نہیں ہوگا اس وقت؟ یعنی آج تو کوئی غیر مسلم بھی اس طرح سے کام کرنے کو ڈرتا ہے ایک مسلمان کے ساتھ، تو یہ تو بھائی بھائی تھے، ایک والد کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ تو جب شیطان غالب آتا ہے، جب شیطان حاوی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حسد کی آگ جب انسان کو لگتی ہے تو وہ اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، حسد اسی طرح سے نیکیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے یا دیمک کھا لیتی ہے۔ تو جب ان کو حسد کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی کی تھی کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ دیکھیں کہ ایک وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا رتبہ، اتنا مرتبہ دیا، وہی والی بات آتی ہے نا کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کامیابی کے پیچھے کتنی قربانیاں تھیں، یوسف علیہ السلام کو ایک کامیابی یوں ہی مل گئی بس چند سال میں، ایک دو سال میں؟ بچپن سے سٹرگل کر رہے تھے، بچپن سے تنہا تھے، اکیلے ہی سٹرگل کیا، اکیلے سب کچھ کیا، سارے حالات کو فیس کیا، برائیوں سے خود بھی بچے، اپنی بے گناہی بھی ثابت کی، برائی سے بچنے کے لیے جیل جانا گوارا کیا، جیل میں تبلیغ کا کام کرتے رہے، یعنی ایک مسلسل محنت ہے، مسلسل انتھک کوشش ہے، دیکھیں صبر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی تقویٰ، اپنے رویہ کردار اس کو بچانا، محفوظ رکھنا، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ساری چیزوں سے ہو کر یہاں پر آخر یہاں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، ان کو غلبہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کا حق نہیں ضائع کرتا، ان کا اجر نہیں ضائع کرتا، دنیا میں بھی ان کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو اجر ضرور ملے گا۔ اور اب یہاں ان کے بھائی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ واقعی میں تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فوقیت دی، تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اوپر کر دیا اور ہم ہی خطا کار تھے۔ ابھی ان کے بھائیوں کا کردار یہاں سے نظر آتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بگڑ جائے، چاہے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، لیکن اگر ان کے اندر ہے کچھ نہ کچھ اچھائی کی رمق، نبی کی اولاد تھے نا، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوگی ہی، وقتی طور پر شیطان غالب آ گیا تھا لیکن خوبی تھی الحمدللہ اندر، تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور کہنے لگی کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اور پھر یہ جو مشہور تاریخی جملہ ہے کہ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ جملہ کب اور کس نے کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو کس نے استعمال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس وقت استعمال کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر، سبحان اللہ۔ جس وقت کفار مکہ سامنے کھڑے تھے، ہر کوئی انتظار میں تھا۔ جو دشمن اسلام تھے، دشمن رسول تھے، ان کو اب یہ تھا کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا حال ہوگا، کس قدر برا سلوک کیا جائے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ انت کریم ابن الکریم اخ الکریم، کہ آپ ایک نیک انسان کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم، انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو، کسی کو قید نہیں کیا، کسی کو بندی نہیں بنایا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ کردار ہم پیدا کریں اپنے اندر۔ آج کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے عفو و درگزر کی، دوسروں کو معاف کرنے کی؟ ہم کہیں دل میں وہ خنس، وہ حسد، وہ کینہ تو نہیں رکھتے کہ کہیں نہ کہیں دل میں بال برابر وہ برائی رہ جانا کہ نہیں، اچھا کوئی موقع تو آنے دو، فلاں کو میں اس وقت دیکھ لوں گی جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے میں بھی وہی معاملہ پیش کروں گی اس کے ساتھ بدلے میں۔ تو نہیں، بلکہ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر سے کام لے؟ ہمیں تو کتنی ضرورت ہے نا کہ موقع پر ہم کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بخشش کا معاملہ کرے، ہم سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، صرف نظر کر لے۔ تو جب ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، تو ہم کو بھی کہہ دیجیے کہ سامنے والے سے بھی درگزر کا معاملہ کریں، کہ ہم بھی اس کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کریں، کہ اسے معاف کر دیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ کتنے کون سے ٹائم آیا ہے ابھی قمیص کا ذکر؟ پہلے کہاں پڑا تھا قمیص کا ذکر؟ پہلے جب ان کو کنویں میں ڈالنے کے لیے لے کر گئے تھے اور ان کی قمیص کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، بچپن میں۔ پھر دوبارہ قمیص کا ذکر کہاں پڑا تھا؟ جب عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، جی۔ اب یہ تھرڈ ٹائم قمیص کا ذکر کہاں ہے؟ ان کے والد کے لیے، کہ یہ قمیص لے کر جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دینا، کیونکہ رو رو کر ان کی آنکھوں سے بینائی ان کی چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی غم سے وہ بالکل آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہو گئے تھے، روشنی ان کی چلی گئی تھی آنکھوں کی۔ تو بہرحال وہ قمیص سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں کسی کی خوشی سے محسوس ہوتی ہے نا، کہ واقعی میں بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کسی کے بارے میں نا کہ اچھا فلاں نے آ جانا چاہیے، یا فلاں آنے والا تھا، یا آنے والے ہوں گے، جن کی ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے، جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، اور پھر وہ آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ تو نبی تھے ماشاءاللہ، اور نبیوں کو تو ابھی جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مختلف دروازوں سے جانا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بھلا وہ کیسے خوشبو ہو گیا بتائیے، کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے نا، یہ وہ محبت ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا وہ کیمسٹری مل گئی ہے۔ تو بہرحال میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور تم یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کی عادت نہیں گئی گھر والوں کی، یہی جملہ کہا۔ فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یکایک ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب انہوں نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ انہوں نے کہا، یعنی سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں دونوں کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کے بھائیوں کا بھی، کہ وہ بار بار اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگی، اور یہاں پر اپنے والد سے بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں وہاں پر بھی یا ابتی، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہاں پر بھی وہ وہی جملہ کریں کہ اے ابا جان، یہ وہی تعبیر ہے خواب کی۔ شروع میں بھی یہ کنورسیشن آیا تھا اور آخر میں بھی یہ آیا ہے، تو آپ دیکھیں یہی کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور ایسا کوئی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ جہاں سے بات کی شروعات کی گئی تھی انہی چیزوں سے اس کا اختتام بھی کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی لمبی کہانی نہیں سنا رہے ہیں کہ کیا کیا گزرا تھا، یعنی کوئی وہ والا پارٹ انہوں نے سنایا ہی نہیں یہاں پر کہ ابا جان مجھے تو کنویں میں ڈال دیا گیا، میں بہت پریشان ہو گیا تھا، بہت ڈر رہا تھا کنویں میں، مجھے لوگوں نے، قافلے والوں نے نکالا، مجھے قید کر لیا، مجھے بیچ دیا، عزیز مصر کے گھر یہ اور یہ اور یہ معاملہ پیش آیا، اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا۔ کچھ بھی ذکر نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کو سمرائز کر کے پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ کیا گزرا، مشکلات وہ نہیں بتائی، بلکہ آپ دیکھیں یہاں احسان یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ہوتا ہے بندگی کا رویہ، یہ ہوتے ہیں محسنین، جو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں بار بار محسن کیوں کہا گیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اپنی زندگی میں آئی ہوئی مشکلات کا کوئی ذکر نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، نہ اپنے والد سے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، بلکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وقت احسن بھی از اخرجنی من السجن، کہ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، جو خواب دکھایا تھا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں ہے، قید خانے سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ، چلے یہ تو دور کی بات ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ نہ کرے کوئی آزمائشوں سے ہم گزرے، صرف ہم حج کو جاتے ہیں، فرض عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، ہم صاحب حیثیت ہیں، وہ فرض عبادت پوری کر کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم وہ عبادت سے واپس آ کے، حج سے واپس آ کے، پورا ٹائم جتنے ملنے والے آ رہے ہیں ان سب کو پوری کہانی سنائیں گے، پوری کہانی، اور اس میں کہیں یہ ہمارے اس میں ذکر ہی نہیں ہوتے کہ کتنا مزہ آیا، کتنا اچھا لگا، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہر طرف بیان ہو رہی تھی، کیسا وہ خوبصورت منظر تھا، کیا وہ ہیبت والا منظر تھا کہ جس کی وجہ سے میرا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے معمور ہو گیا کہ سب کوئی جھکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ نہیں، یہ تو ہم ذکر نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادت کے موقع دیے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف لے کر گیا، آج کتنے لوگ چاہتے ہوئے بھی محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب استطاعت بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکی۔ نہیں، یہ کوئی ذکر نہیں ہوگا، سارا ذکر کس پر مبنی ہوگا، پوری باتیں کیا ہوں گی، فلاں جگہ ٹھنڈا پانی نہیں ملا تھا، فلاں جگہ لبن نہیں ملی، فلاں جگہ کھانا نہیں ملا، روز کبسہ کھا کے بیزار ہو کے کوئی انڈین پاکستانی کھانا ہی نہیں ملا، روٹی کھانے کو تو ترس گئے ہیں، کفیل ایسا ملا تھا، ٹینٹ میں اتنی پریشانی تھی، فلاں لوگ تھے، فلاں عورتیں تھیں، فلاں بچے تھے، بچوں نے رو رو کے پریشان کر دیا، نہ نیند ہوئی نہ چین ملا، فلاں جگہ بس لیٹ ہو گئی، 6 گھنٹے رکنا پڑا، یہ ساری چیزیں۔ ذرا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچیے کہ قید خانے میں ڈالے گئے، الزام لگا، اتنی تکلیفوں سے گزرے، لیکن کوئی ذکر نہیں، آپ دیکھیں اتنی ساری لمبی کہانی نہیں سنائی اپنے والد کو، بلکہ اس کو مختصر کر دیا، کیا کیا گزرا تھا کچھ بھی نہیں سنایا، بلکہ جو احسان تھے اللہ تعالیٰ کی وہ بتایا کہ قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھا کر، ایک چھوٹے سے دیہات سے اٹھا کر ان کو اتنے بڑے شہر میں لایا، اور یہی وہ سوال کا جواب ہے جو پیچھے انہوں نے کیا تھا۔ کہ پوچھئے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا جواب پوشیدہ ہے، خود ایک عبرت ہے، اس میں عبرت حاصل کرو اس سے۔ تو جس طرح سے اللہ کے رسول کو یہ لوگ وہاں سے نکلوانا چاہ رہے تھے مکہ سے، یا آپ پر وہاں پر سارے آپ کے لیے آپ کی ہمدردی کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، آپ کے اوپر تکلیفیں مشکلات ڈال دی گئی تھیں مکہ میں، تو کہا جا رہا کہ تم جس طرح سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہو، بے دخل کرنا چاہتے ہو، ایک دن یہی ہوگا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واپس آئیں گے فاتح کی حیثیت سے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا اور ان کے گھر والوں کو بھی لا کر ملایا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جب اللہ کے رسول مکہ فتح کر کے وہاں پہنچے تو اس وقت پھر جو وہ سورۃ نازل ہوئی تھی سورۃ النصر، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اب دیکھیں کہ ایک اور جو بات ہے کہ بھائیوں کے تعلق سے جو بات کی اس میں بھائیوں کا قصور نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا کہ النزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے ہمارے بیچ دوری ڈال دی تھی، شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے۔ یہ کیوں محسن تھے، کیوں محسن کا ان کو لقب دیا گیا، کیوں ان کو محسن قرار دیا گیا یوسف علیہ السلام کو؟ اسی لیے کہ آپ دیکھیں کہیں پر کہیں کوئی جھول نظر آتا ہے آپ کو ان کی شخصیت میں، کہیں ڈھونڈ کر بھی کوئی ایک بات آپ نکال لیں، کہیں پر بھی نہیں۔ اور پھر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو ولی قرار دے رہے ہیں کہ اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، پورے پورے معاملے میں، پورے آپ دیکھیں جو سیناری ہے پورے پکچر میں کون ساتھ تھا یوسف علیہ السلام کے؟ کوئی ان کے بھائی ساتھ تھے؟ کوئی ان کے والد نے ساتھ دیا؟ نہیں۔ کون ان کا ولی تھا؟ کون سرپرست تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم چھوٹے سہارے ڈھونڈتے ہیں نا، ہم جھوٹ موٹ کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اس کو ولی بنا لیا، اس کو ولی بنایا۔ نہیں، آپ اللہ کو ولی بنائیے، اللہ کو اپنا سرپرست بنائیے، اللہ کو اپنا دوست بنائیے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ پھر دعا کریں کہ یعنی صرف یہی دعا نہیں کریں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، نہیں، بلکہ مجھے مسلمان ہی کی حالت میں موت دینا اور میرا خاتمہ اور ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا۔ ہر بات، ہر خوبی کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ہمیں واقعی میں کئی گھنٹے لگیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی تھی، اب اس غلطی پر اس نے معافی مانگ لی، لیکن ہم بعد میں ذکر اور چرچا ضرور کریں کہ ہاں یہ تھے جنہوں نے غلطی کی تھی، دیکھا آخر منہ کے بل گرے نا۔ نہیں، یہاں پر ان کا معاملہ ایسا نہیں بلکہ شیطان کو مورد الزام ٹھہرا کہ شیطان نے ڈال دی تھی ہمارے بیچ کجی، بھائیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ ایسا اپنے اندر ملکہ پیدا کریے۔ ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصے غیب کی خبروں میں سے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ ایک اور بات جو رہ گئی، یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت اسلامی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آج سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا نہیں جائے گا۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی، کہ اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمین لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب ما كان حدیثا یفتر ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ الحمدللہ سورہ یوسف ختم ہوا۔ سورہ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں سب بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں اس بات پر ہم جتنا غور کریں اتنا ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، عظمت کا، کہ ایک ہی زمین سے ساری چیزیں گرو ہوتی ہیں، ایک ہی پانی سب کو سیراب کر رہا ہے، ایک ہی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، ہر چیز مختلف، فائدے بھی مختلف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ انما انت منذر ولكل قوم هاد. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقدر ہے, وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر وما تغید الارحام وما تزداد کا لفظ آیا ہے, اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں سننے کو ملتا ہے بچے 8 منتھ ہوتا ہے اس وقت بچے یا تو مردہ پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے سے مر جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا پانی کی کمی ہو گئی تھی. آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ پانی انسان کو وہاں محفوظ رکھتا ہے, اور یہ پانی کی کمی زیادہ تھی وہ بچے کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے, کوئی انسان کے بس کی بات نہیں. اور کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بچہ پیدا ہوگا تو کیسا ہوگا, خوبصورت ہوگا بدصورت ہوگا, کیسا رنگ ہوگا, یا کتنا جیے گا, کتنا رزق ہوگا اس کا, یہ سب اس کی خبر کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر پیدا بھی ہوگا تو زندہ رہے گا تو کتنے دن تک زندہ رہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحوں کی اس کی زندگی ہو, اور ہو سکتا ہے وہ سالہ سال تک زندہ رہے. تو یہ سب اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کی مقرر کیے ہوئے نگران ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. یہاں پر نگران کی بات کی گئی ہے, لہو معقبات, اور یہاں پر دراصل جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اور کوئی فرشتے حفاظت کے لیے مخصوص کیے ہوں انسانوں کے لیے, وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, تو حفاظت والے فرشتے, یا پھر ہو سکتا ہے جو نگران ہوں. پھر جو بات کہی گئی یہاں پر, جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی, یعنی انسان کو خود عمل کر کے ظاہر کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتا ہے. ہم بھی جو آج اتنی دعائیں کرتے ہیں تو اصل میں دیکھیں کہ صرف دعاؤں سے نہیں ہونے والا. اگر ہم چاہتے کہ آج امت مسلمہ کے حالات بدلیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خود کے اوصاف کو بھی بدلنا پڑے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے تالے نہیں ٹل سکتی, نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ویرسل السوائق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے, بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے, اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. یہاں پر بادل کی گرج کی, جیسے کہ اس سورے کا نام ہی ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بجلیاں بھی چمکاتا ہے اور اسے دیکھ کر انسان کو اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں, کیونکہ بجلی چمکتی ہے تو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ یہ بجلی کہیں گر نہ جائے, اور پھر انسان کو امید بھی بنتی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے مطلب بارش ہوگی. پھر وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے, اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, جیسے قرآن میں اور بھی مقامات پر آتا ہے, سورہ نور میں آتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه, کہ ہر کوئی اس کی صلات اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں تھیں جن سے بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اور جب بھی بادل کی گرج کی آواز سنتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ہلاک نہ کرنا اس کے ذریعے سے عذاب دے کر, وعافینا قبل ذالک, اور ہمیں عافیت دینا. تو بہرحال جب بجلی یا پھر زور سے آندھی چلے تو اس کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, وہ ہمیں کر لینا چاہیے. اسی کو پکارنا برحق ہے، کہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تعاون اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی اچھی مثال سے بات بتائی گئی کہ اگر انسان پانی پینا چاہ اور پانی سے کہے کہ میرے پاس آ جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طرح سے بتوں کے آگے جھکنا، بتوں کو پکارنا، یا یہ امید رکھنا کہ بت جو ہے دعا پوری کریں گے یا سنیں گے، یہ سب اسی طرح سے ہے جیسے کہ تیر بے ہدف والی بات ہوتی ہے کہ تیر نشانے پر بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو ان کے اختیار میں تو کوئی ہے ہی نہیں چیز، تو وہ کیا بھلا کسی کو دیں گے۔ اسی طرح سے قبروں میں رہنے والے جن کی موت واقع ہو گئی ہے، یا ہم جیسے انسان، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے نہ بھی جھکے تو اس کا سایہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب سائے جھکتے ہیں تو انسان کو کس چیز نے روکے رکھا ہے، اس لیے یہاں پر سجدہ کہا گیا ہے۔ اور سجدہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، کرنا پسندیدہ ہے، کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس پر کوئی گناہ یا پکڑ نہیں ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ کیا ہے، پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اٹھ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں کہ حق اور باطل کی مثال ہمیشہ کیسے ہوتی ہے، کہ جب بھی حق آتا ہے تو باطل خوب اچھلتا ہے، باطل اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اور جیسے سمندر میں آپ نے جھاگ دیکھا ہوگا، جب جھاگ اوپر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اچھا سارا جھاگ ہی جھاگ ہے۔ یہ آپ اپنے گھر میں کپڑے دھونے کے لیے بھی، آپ اگر کسی بکیٹ میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر واشنگ پاؤڈر آپ ڈالیں، آپ دیکھیں اوپر جھاگ ہی جھاگ نظر آئے گا، آپ کو پانی نظر نہیں آتا۔ تو بظاہر باطل ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنا زور اس کا نافذ ہو کر رہے گا باطل کا، لیکن کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے جھاگ بیٹھ جاتا ہے اور جو اصل پانی ہے وہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری جو باطل کی قوتیں ہیں، جو شرک کی قوتیں ہیں، یہ ساری کیا ہوتی ہیں، جھاگ کی طرح پہلے ابھر کر سامنے آتی ہیں، لیکن آخر اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرتا ہے اور باطل نیچے بیٹھ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز فائدہ مند ہے وہ انسانوں کے لیے باقی رہ جاتی ہے، یعنی حق یا حقیقت۔ جن لوگوں نے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا سمجھے وہ مارا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تو فرماتے کہ جس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے عمل بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع کی گئی تو سمجھو کہ وہ مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا اور اجداد بھی، اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یہاں پر وہی والی بات ہے، یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر سے کام لیا، اپنے رب کی رضا چاہتے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور رزق میں سے خرچ کرتے رہے، سرن بھی اور علانیہ بھی، اور یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ لا تکونوا مع تقولون ان احسن الناس احسنا وان ظلمونا ظلمنا، لیکن کیا کرو کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بنا کر رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ اور یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے کہ خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حال میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق دوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ لا تخم من خانک، کہ میں تجھ سے خیانت کے جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کرے۔ یعنی ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، جیسا کرنا ویسا بھرنا بدلہ۔ تو نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے انسان کو، بلکہ وہ لوگ جن کو جنت میں سلامتی کے ساتھ جن کو داخلہ دیا جائے گا، ابدی نعمتیں ہوں گی جن کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے، اللہ کی رضامندی چاہیں گے، نماز قائم کریں گے، رزق میں سے خرچ کریں گے اور برائی کو بھلائی سے دفع کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہے تو مشکل کام یہ، لیکن اس کے بدلے میں اجر بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ طوبہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اور طوبہ کے دو معنی بتائے گئے ہیں کہ طوبہ ایسی خوشی حاصل ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہوں۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس سے انسان فائدہ تو اٹھائے گا، اس کو خوشی تو ہوگی، لیکن اس کے جو حواس ہوں گے وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بتایا جاتا ہے, حدیث سے ملتا ہے کہ اس سے مراد وہ درخت بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اللہم ربنا جعلنا منہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین چک ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے, بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور میں آس لگائے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے, ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے, یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ ایک شخص یا متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے, ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے, اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا ہو. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکولها دعائم وذلها تلک عقب الذین اتقوا وعقب الکافرین النار. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں, اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا, اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اب دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام بھلا کیسے ساری باتوں پر عمل کر لیتے تھے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا وحی, اور اس وحی پر ان کا ایسا یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر ان کو کسی اور بات کا یقین نہیں تھا. وہ اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھتے تھے, اسی لیے نیکی کرنے کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا, کیونکہ وہ جنت کی ان نعمتوں کو پانا چاہتے تھے. اور برائی سے وہ لوگ اس لیے روکتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ تیز ہے. آج ہمارا وہ معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے دوران ہم اس کو اس طریقے سے نہیں لیتے جیسے کہ لینا چاہیے. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, اس کی ہر بات سچ ہے, اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ تک اس میں نہیں ہے. تو ہم کو بھی ایسے ہی یقین ہو, جب ہم جنت کے بارے میں پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس جنت کو طلب کریں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جب جنت کی آیات آتی تو آپ اس کو طلب کرتے, اور جب جہنم کی آیات آتی تو آپ اس سے پناہ مانگتے. آپ اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر قرآن پڑھتے تھے. اور الحمدللہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا تراویح کا, کہ ہم قرآن جب تراویح میں پڑھا جا رہا ہو ہم بہت غور سے اس کو سنیں. جب غور سے سنیں گے تو ہم خود بخود پناہ مانگیں گے جب جہنم کی آیت آئیں گی, اور خود بخود طلب کریں گے جب جنت کی آیت آئیں گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے, اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے، اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں کریں۔ کچھ لوگ نیکی کرنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ برائی سے رکنا نہیں چاہتے، کہتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہی کچھ لکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے کہ اچھا دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہماری قسمت میں ہوگا ہم کو مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ دعاؤں سے ہم جانتے ہیں تقدیر بھی بدل سکتی ہے، یعنی کوئی چیز اگر کسی کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہو سکتی ہے تقدیر کو۔ اور پھر جب ام الکتاب اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے مٹائے، جس کو چاہے باقی رکھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اطراف سے گھیرتے چلے آ رہے ہیں یا گھیرے چلے جا رہے ہیں، یعنی کفر کا دائرہ تنگ ہو رہا تھا اور اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اسلام کی وسعت بڑھتی جا رہی تھی، لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن تدبیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ سورہ ابراہیم، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتاب کی جو بات بتائی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل جاہلیت کے شرک کے اندھیروں سے نکال کر کہاں لاتی ہے، اسلام کی روشنی کی طرف۔ اور ظلمات، یہ دراصل جمع کا صیغہ ہے، یعنی اندھیرے بہت سارے ہیں، اور روشنی کیا ہے، صرف ایک ہے، اور روشنی کس چیز کی ہے، اسلام کی، اس کتاب کے ذریعے سے جائی ہے۔ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ بھی ایام اللہ کا لفظ آیا ہے. بھی ایام اللہ ایسے دنوں کو کہتے ہیں. عربی اس وقت عرب کے معاشرے میں یہ بہت مشہور تھے. تاریخ انسانی کے وہ اہم دن جس میں کچھ بڑی چیزیں واقع ہوئی ہوں. پچھلے قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو اور فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا, تو یہ بھی ایام اللہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس کا بھی بہت زیادہ علم تھا اور وہ یہ علم جانتی تھیں, ان کو یاد تھی تاریخ وغیرہ قوموں کی کہ کس وقت کون سی قوموں کو ہلاک کیا گیا. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح, عاد, ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے, ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا, تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا, واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے, اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا, اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے, وہاں اسے کچلہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا, اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ان لوگوں تک بھی اس دین کی دعوت کو پہنچانے والا بنائے جو اس سے محروم ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے, دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے, اب کہ تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے, اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. اب تو یکساں ہیں, خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر, بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یعنی برائی کی طرف بلانے والے اور اس برائی کو فالو کرنے والے دونوں کے لیے برابر ہوگا. یعنی کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا, حالانکہ دنیا میں تو لیڈر بنے ہوئے تھے وہ لوگ جو برائی کی طرف دعوت دے رہے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز ثابت کرتے تھے, لیکن قیامت کے دن کسی کی کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں ہوگی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں کھول کر بتا دیا کہ اس وقت شیطان صاف کہہ دے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچا تھا کیونکہ میرا تم پر کوئی زور ہی نہیں تھا. تو شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان سے گناہ کروا دے، وہ صرف گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اب یہ انسان کی اس کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ خود کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کی طرف لپک کر جائے یا شیطان کی دعوت پر اس کی راہ پر لبیک کہے اور وہ کام کرتا چلا جائے. تو پھر مورد الزام کون ہوا آپ بتائیے، شیطان یا انسان؟ انسان، کیونکہ وہ خود اپنی خواہش سے گیا تھا اس گناہ کی طرف. اسی لیے شیطان کہے کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو کیونکہ تم خود آئے تھے میری طرف. اور آج آپ دیکھیں کہ انسان اس کے باوجود بھی نہیں، یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی انسان شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. یہاں پر کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے اور اس کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے. نیز ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کلمہ طیبہ سے مراد کون سا، ایک درخت کے بارے میں کہا تھا کہ ایک درخت ہے جس کا پھل بھی بہترین ہے اور جس کی جڑیں اندر تک گہری پھیلی ہوئی ہیں اور ہر موسم میں پھل لاتا ہے. تو صحابہ کرام خاموش رہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب معلوم تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اور پھر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کہا تو کہنے لگے کہ تم اگر جواب دیتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی. تو بہرحال جو کلمہ طیبہ ہے اس کو یہاں پر اس کی تشبیہ دی گئی ہے اور اسی وجہ سے انسان ثابت بھی رہے گا. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ بھی چلتی ہے کہ جب انسان کی وفات ہو جائے گی اور قیامت کے وقت، یا اس کی قیامت انسان کی اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو قبر میں جب اس سے سوال ہوں گے تو اسی کلمے کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہے گا. اور یہی والی آیت آپ نے پڑھ کر سنائی تھی. تو یہ جو کلمہ ہے کیوں اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسی کلمے کی وجہ سے قبول کرتا ہے. اور یہ کلمہ بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ بہت چھوٹا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ کلمے کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. یعنی اس کو ہم اتنا چھوٹا نہ سمجھیں کہ اچھا ٹھیک ہے بس زبان سے پڑھ لیا کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت بڑے اپنے اندر معنی رکھتا ہے. تو ایک طرح سے اس میں وہ سچی بات، عقیدہ، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. یعنی ایک کلمہ کہنے سے انسان کا عقیدہ، اس کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، طریقہ کار بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اور اسی کلمے کی وجہ سے ایک پوری سوسائٹی، ایک پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اسی کلمے کو لے کر آئے تھے نا، آپ نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم ایک کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تفلح فلاح پاؤ گے. لیکن آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کلمے کو اپنایا ان کی زندگیاں چینج ہو گئی، اور جو لوگ اس کفر کے کلمے پر ڈٹے رہے اور یہ کلمے کو نہیں اپنایا، کلمہ طیبہ کو، آپ دیکھیں وہ ختم ہو گئے دنیا سے، نامراد پلٹے اور آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہی ہوگا. تو جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں اور اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھل دے رہا ہوتا ہے، تو کھجور کے درخت سے بھی ویسے مسلمان کو مومن کو تشبیہ دی گئی ہے، تو مومن بھی اسی طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ مومن صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے، وہ صرف اپنے لیے کام نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی کام کرتا ہے، اس کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ وہ ایک گھنے سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے کہ پھل بھی دے رہا ہوتا ہے اور سایہ بھی دے رہا ہوتا ہے، دو دو چیزیں ملتی ہیں۔ تو مومن کوئی ایک چیز سے فائدہ نہیں پہنچاتا دوسروں کو، بلکہ دوسرے بہت ساری چیزوں سے فائدہ پہنچاتا ہے مومن اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دوسروں کو۔ اور پھر اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب مومن کوئی نیک کام کرتا ہے خلوص نیت سے کرتا ہے تو وہ سیدھا آسمان پر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی وہ دور اس کے کام کے پھل، اس کے اثرات دور دراز تک جا رہے ہوتے ہیں مومن کے۔ وہ صرف چھوٹے موٹے کام پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہو۔ تو کلمہ طیبہ کی طرح، اچھے درخت کی طرح ایک مومن ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کو کون سا مومن بننا ہے، چھوٹے موٹے فائدے پہنچانے والا، یا وہ جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی گئی ہوں، جو آسمان تک پہنچتا ہو سیدھا، اتنی اونچی اڑان ہے اس کی۔ پھر دوسری طرف کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تو یہ جو قول ثابت ہوگا، جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پر ثابت قدمی سے جمع ہوگا، آپ دیکھیں کہ اس وقت بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب قبر میں سوالات ہوں گے اچھے خاصے لوگوں کو، جن کو معلوم بھی ہوگا ان کو وقت پر جواب یاد نہیں آئیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو جب وہ مجھ سے سوال کر رہے ہوں گے تو میں ان سے پہلے پوچھوں گا کہ اچھا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ آپ دیکھیں کون ایسے کہہ سکتا ہے بھلا، آپ بتائیں۔ یہاں پر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری آپ دیکھیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیسا ان کا ایمان ہوگا۔ جب ہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ وہاں سے بدل دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح میں کہا تھا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں ہلتے جلتے یا ادھر ادھر منہ نہیں مارتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اچھا ایمان سے ہم کو یہ نقصان ہو رہا ہے لہٰذا یہ چھوڑ دو، فلاں جگہ اپنا نام مسلمان نہ بناؤ بتاؤ، داڑھی نہ رکھو، برقعہ نہ پہنو، نہیں، ایک بار ایمان لانے کے بعد وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جو اس سے ایک انچ بھی آگے ہٹتے نہیں ہیں نہ ادھر ادھر ہلتے جلتے ہیں۔ تو یہی قول ثابت ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم کو قائم رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا کہ ہم منکر نکیر کے سوالات صحیح طریقے سے دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں، یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے ہمارے دل میں، ایسا اس کو جما دے، ایسا اس کو بٹھا دے کہ لا کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی نفی، مجھے کچھ بھی نہیں سننا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا ہے، مجھے صرف کس کی بات مانی ہے، الا اللہ، صرف اور صرف اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میری زندگی اس کا عملی نمونہ ہو، یعنی میری زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہو کہ ہاں واقعی میں مسلمان ہوں، مجھے دیکھ کر لوگ پہچانے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ قول ثابت ہوتا ہے جس پر ہم ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں۔ تھوڑے دن کا اسلام نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، تھوڑے دن کی مسلمانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس پر قائم رہنا مرتے دم تک۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانے نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کلمہ خبیثہ کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ان کی مثال کیا ہے، یعنی شرک کی گندگی، شرک کی نجاست میں پڑے رہ جاتے ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں خود بھی جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کھلے اور چھپے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کی کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ یعنی کب تک کر لینا ہے نیک کام، کون سا وقت آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے یا موت آنے سے پہلے؟ موت آنے سے پہلے، کیونکہ جس کی جب فقد ماتا من کام فقد ماتا، کہ جس کی موت واقع ہے اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ کچھ کام کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ مکی صورتیں ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نماز اور خرچ اللہ کی راہ میں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے کھلے اور چھپے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں، کیونکہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہی چیز ان کے کام میں آئے گی، کیونکہ اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی اور سفارش، نہ خرید و فروخت۔ مثال کے طور پر دکان سیل ختم ہو جاتے، آپ جا کر دکاندار کے آگے کتنا بھی سر مارے اور کتنا بھی اس سے ریکویسٹ کرے کہ اچھا بھائی ہم آئے ہیں، دیر ہو گئی تھی ہم کو، وہ سیل والی چیز ہمیں دے دیجیے، وہ کہتے کہ نہیں تین دن کا سیل تھا، سیل ختم ہو گیا، آپ کو دے گا وہ سیل والی چیز؟ نہیں دے گا، جو اس کی اوریجنل قیمت ہوگی تبھی دے گا۔ اسی طرح سے آپ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں لے کر جائیں، آپ کتنا بھی ٹیکسی والے سے کہیں، کتنا بھی آپ دکانوں پر جائیں اور کہیں کہ نہیں ہمارے ملک میں تو یہی کرنسی چلتی ہے، آپ بھی یہ لے لیں، وہ لے گا وہ کرنسی؟ نہیں لے گا، آپ کو کنورٹ کر کے لا کے دینا پڑے گا، کرنسی ایکسچینج کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو آخرت میں بھی کوئی چیز پھر کام نہیں آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ جو بھی کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لینا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیے، اور ابھی رمضان کا مہینہ ہے لہٰذا خاص طور سے جو ہم نے چیک لسٹ بھی دی تھی اس کو خاص طور سے دیکھیے، اس میں ٹک کرتے جائیے کہ ایک تو کھلے چھپے خرچ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو نیکیوں پر قائم رکھنا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانے کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ صرف ایک ہمارے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان انگلیوں کو جیسے ہم جب موڑنا چاہیں، جس وقت موڑنا چاہیں مڑ جاتی ہے، ہم جھک کر کوئی چیز اٹھانا چاہیں، آپ ایک روبوٹ کو دیکھیے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیے، روبوٹ صحیح سے جھک نہیں سکتا، لیکن انسان جس طرح سے چاہتا ہے جھک جاتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے ہمارا نظام بنایا۔ پھر آپ اناج دیکھیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں کوئی ایک قسم کی نہیں ہے، ہزاروں قسم کے، کتنے ملک ہیں دنیا میں اور کتنے علاقے ہیں، اور ان علاقوں میں کتنی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کتنے قسم کے فروٹس ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر ہم شمار کرنا بھی چاہیں تو واقعی میں شمار نہیں کر سکتے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ انسان واقعی میں ناشکر واقع ہوا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے رب، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمومنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، یا رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دعا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہی تو بندگی ہے اصل میں، کہ انسان کو سب کچھ عطا ہو جائے اس کے بعد بھی وہ بندہ ہی بنا رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اپنی اولاد کے لیے، اور ان کو کتنی فکر تھی آپ دیکھیں اپنی اولاد کی، کہ شیطان نے بہت سے کو گمراہ کر دیا، کہیں میری اولاد کو بھی گمراہ نہ کر دے۔ ہم کو آج کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی، اور ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم آج کے لیے تو دعائیں کر لیتے ہیں ان کے لیے کہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو اچھے سے کامیاب کر دے، پرسنٹیج اچھا بنے ان کا، بہت اچھی جاب مل جائے، یا پھر بچے بڑے ہو جاتے تو لڑکی اچھی ملے، ساری دعائیں آج کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایسے لوگ پیدا نہ ہوں جو شرک کرنے والے ہوں، اے اللہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو اللہ کے دین کے سپاہی، مددگار، مجاہد، مجتہد اور عالم بنے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی تھی، دعا کی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا بہترین ان کو اس دعا کا جواب ملا کہ ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبوت باقی رکھی۔ اور آج ہم امت مسلمہ کس کے خاندان سے، آپ بتائیے کہاں جا کر ملتا ہے ہمارا سلسلہ، ابراہیم علیہ السلام پر نا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذریت میں سے ایسے نیک لوگ اٹھا جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر کو جمی ہوں گی اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ تم لوگ وہی نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس دین کی دعوت کو ہمیں غیر مسلموں تک بھی پہنچانے والا بنائے تاکہ وہ لوگ بھی جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے اور مرتے دم تک ہم کو مسلمان بنائے رکھے، خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو اور صالحین کے ساتھ ہم کو ملا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔